سنیچر 22 اگست سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام. پاکستان اور بھارت کے سلامتی مشیروں کی ملاقات اتوار کو، مگر اس سے پہلے میڈیا پر جنگ کی سفزا کیوں؟ تجزیہ کار نے کہا،
یہ پور ڈپلومیسی بھی ہے میری اپنی رائے میں کہ ہمارے یہاں جو ڈپلومیسی کی جو پروفیشنل معیار ہے وہ بجائے بہتر ہونے کے کوئی زوال پذیری ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان بات چیت دہشت گردی کے مسئلے پر ہی مرکوز رہے گی. دارالحکومت نئی دلی میں آج صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات کو پاکستان اور بھارت کے مذاکرات قرار دینا درست نہیں ہے. سشما سوراج کا کہنا تھا،
ہم نے وفاق کی سہمتی کے مطابق 23 جولائی کو ان کو ایک پتر بھیج دیا کہ 23 اگست کو نئی دلی میں این ایس اے لیول کی میٹنگ ہوگی. 14 اگست کو انہوں نے ہمیں جواب بھیجا اور اس جواب کے ساتھ ہی ایک ایجنڈا بھیج دیا، جس ایجنڈا میں آتنکواد سے آگے بڑھ کر کے وہ ساری باتیں جو کمپوزٹ ڈائیلاگ میں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں انہوں نے رکھ دی. تب ہم نے انہیں 18 تاریخ کو جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، آپ نے جو ہمیں کہا ہے کہ آتنکواد کے علاوہ وہ ساری باتیں آپ نے کمپوزٹ ڈائیلاگ والی کہہ دی، یہ جو میٹنگ این ایس اے کے سطح پر ہونی ہے یہ آتنکواد پر ہی ہوگی، اس میں کوئی دوسرا وشے نہیں جڑ سکتا. ہاں آتنکواد سے سمبندھت سارے مدعے جڑ سکتے ہیں.
اس سے پہلے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرکاری طور پر مذاکرات منسوخ نہیں ہوئے ہیں اور وہ اب بھی بغیر کسی شرط کے نئی دلی جانے کے لیے تیار ہے. سرتاج عزیز نے مزید کہا،
دونوں اطراف سے منسوخی نہیں ہوئی، لہذا ہم بات چیت کو منسوخ نہیں کہہ سکتے اور ہم اب بھی بغیر کسی شرط کے جانے کو تیار ہیں. دونوں اطراف کی سرحدی سیکیورٹی فورسز کے درمیان 6 ستمبر کو ملاقات طے ہے، یہ ملاقات ضرور ہوگی. دونوں جانب کے ڈی جی ایم اوز ہر ہفتے ملتے ہیں اور اگر پاکستان بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات نہ بھی ہو تو بھی اس ایجنڈے کو ضرور حاصل کیا جائے گا، کیونکہ ہم لائن آف کنٹرول پر امن چاہتے ہیں.
ادھر بھارت کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کے لیے نئی دلی پہنچنے والے کشمیری رہنما شبیر شاہ کو ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے اور آج صبح کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. شبیر شاہ پاکستانی ہائی کمیشن کی دعوت پر سرتاج عزیز کے استقبالیہ میں شرکت کے لیے سری نگر سے نئی دلی آئے تھے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قائم الیکشن ٹریبیونل نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حلقہ این اے 122 میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے. مئی 2013 میں ہونے والے انتخابات میں اس حلقے میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو شکست دی تھی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام نے بتایا ہے کہ قبائلی سردار کی گاڑی پر ہونے والے بم دھماکے میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. باجوڑ کی پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق یہ واقعہ آج صبح ایجنسی کے صدر مقام خار سے تقریباً 15 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے آرنگ کے مقام پر پیش آیا. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ملک کے شمالی علاقے میں ایک ٹرین پر سوار مسلح شخص کو قابو کرنے والے 3 امریکی شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اصل ہیرو ہیں. مسلح شخص نے گزشتہ رات شمالی فرانس کے قریب ٹرین میں فائرنگ کرنے کے لیے بندوق تانی ہی تھی کہ ٹرین میں سوار 3 امریکی مسافروں نے اسے دبوچ لیا. حملہ کرنے والے شخص کا تعلق مراکش سے ہے اور اس کی عمر 26 برس ہے. جنوبی کوریا کے ایوان صدر کے مطابق شمالی اور جنوبی کوریا بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اعلی سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے اعلی رہنماؤں کے درمیان ملاقات سرحدی گاؤں پن منجوم میں ہو رہی ہے. شمالی کوریا نے سرحد پار سے شمالی کوریا کے مخالف نشریات بند نہ کرنے پر جنوبی کوریا کو سخت فوجی کارروائی کی دھمکی دی تھی. ایران نے اپنے ایک نئے میزائل کو متعارف کروایا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ میزائل 500 کلومیٹر کی حدود تک فائر کر سکتا ہے. اس سے پہلے ایران نے عراق کی سرحد سے ملحقہ علاقے میں ایک خودکار ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے. یہ ڈرون کس ملک کا تھا اس بارے میں تاحال کوئی تفصیل نہیں دی گئی. بھارت کے مشہور تاریخی مقام تاج محل کے داخلی دروازے پر 60 کلوگرام وزنی ایک فانوس لٹکا کرتا تھا، گزشتہ ہفتے زمین پر آ گرا اور اب بھارتی حکام نے اس کے گرنے کی وجوہات کے لیے انکوائری کا حکم دیا ہے. معاملے کی تفصیل عبید ملک سے.
عینی شاہدین کے مطابق گزشتہ ہفتے عمارت میں 2 میٹر بلندی پر لگا یہ فانوس ایسے وقت میں زمین پر آ گرا جب ایک ملازم اس کی صفائی کر رہا تھا۔ اس کے گرنے کے باعث کچھ سیاحوں کو داخلی راستے کی جانب بھاگنا پڑا۔ تاج محل میں کام کرنے والے ٹور گائیڈز نے حکام کی عدم توجہ پر اس کا الزام عائد کیا ہے۔ تاہم ایک ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ واقعہ اس فانوس کے قدیم ہونے کے باعث پیش آیا ہے۔ تاج محل میں لگا یہ فانوس بھارت کو سابق برطانوی وائس رائے لارڈ کرزون نے تحفتاً دیا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج پروگرام کا بڑا موضوع پاکستان اور بھارت کے سلامتی کے مشیروں کے درمیان اتوار کے روز دلی میں ہونے والے مذاکرات ہیں، مگر پہلے ہماری ویب سائٹ پر موجود چند دلچسپ خبروں کا ذکر۔ 11 برس سے سیارہ زحل کا طواف کرتے خلائی جہاز کیسینی نے سیارے کے ایک چاند کی الوداعی تصاویر بھیجیں، اور سیارہ مریخ سے بھی سیلفی یعنی خود کی کھینچی ہوئی تصاویر زمین پر موصول ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ تازہ ترین خبریں، تصاویر اور تجزیے بھی آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ پتہ ہے bbcurdu.com۔ آتے ہیں سیربین کے موضوعات کی طرف، اور آج کا بڑا موضوع پاکستان اور بھارت کے مابین قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان دلی میں ہونے والی ملاقات ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار کو دلی میں مذاکرات ہونے والے ہیں، جن میں دونوں ملکوں کے سلامتی سے متعلق مشیر اپنے اپنے وفود کی قیادت کریں گے۔ ملاقات سے ایک روز قبل دونوں دارالحکومتوں میں اعلی سطح کے اہلکاروں نے میڈیا کے ذریعے اپنے اپنے موقف پیش کیے ہیں۔ اسلام آباد میں قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز، جبکہ دلی میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے صحافیوں سے بات کی۔ فریقین نے میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو کیا پیغامات دیے؟ تفصیل ظہیر الدین بابر سے۔
پاکستان کے امور سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان نے بھارت کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ دلی میں کن کن امور پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔
The 3-point agenda proposed by Pakistan was fully in line with the UFA statement.
پاکستان کی طرف سے تجویز کیا گیا 3 نکاتی ایجنڈا وفا کے اعلامیے کے عین مطابق تھا۔ پہلا دہشت گردی کے متعلق تمام معاملات پر بحث تھا۔ دوسرا نقطہ وفا میں کیے گئے فیصلوں کی پیش رفت پر نظر ثانی کرنا تھا، جو یہ تھے کہ ماہی گیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا، مذہبی سیاحت کے بہتر انتظامات اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر قیام امن کے نظام کو بحال کرنا۔ تیسرے نقطے کا مقصد ایسا طریقہ کار وضع کرنا تھا جس میں کشمیر، سیاچن اور سر کریک جیسے تمام تنازعات پر بحث ہو سکے۔
انہوں نے کہا کہ اگر دلی نہیں تو جب جہاں موقع ملا، پاکستان سب سے پہلے اس کی سرزمین پر بھارت کی مداخلت کے ثبوت بھارتی حکومت کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔
I will also be carrying 3 dossiers on Raw's involvement in promoting terrorism in Pakistan.
میں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں را کے ملوث ہونے کے ثبوتوں کی 3 دستاویزات ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگر مجھے یہ دستاویزات 24 اگست کو ان کے سامنے پیش کرنے کا موقع نہ ملا تو میں آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ دستاویزات مسٹر دوال کے حوالے کروں گا، اگر وہ وزیراعظم مودی کے ہمراہ ہوئے پھر میں انہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سامنے رکھوں گا۔
پاکستانی امور سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا کہ ان مذاکرات میں کسی بڑے نتیجے کی توقع نہیں رکھی جانی چاہیے۔
The purpose was, as a minimum, to reduce tensions, which means revive or strengthen the mechanism.
ہمیں کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس ملاقات میں کوئی بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد کشیدگی کو کم کرنا تھا، یعنی لائن آف کنٹرول پر امن کے نظام کو بحال اور مضبوط کرنا، دہشت گردی اور دیگر معاملات پر ایک دوسرے کے تحفظات پر تبادلہ خیال کرنا، تاکہ آئے دن ان معاملات پر میڈیا میں پیدا ہونے والی گرما گرمی پر قابو پانا، اور ایسا نظام لانا کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ انگلیاں اٹھنا شروع ہوں، ہم ذمہ داری عائد کرنے کے بجائے ثبوت سامنے لائیں اور آگے بڑھنے کا ضابطہ کار بھی طے کرنا۔ تو یہ کم سے کم ایجنڈا ہے جو ضروری ہے۔ موجودہ ماحول میں اگر ہم کم سے کم ایجنڈے پر بھی کام کر لیتے ہیں، وہی کافی ہوگا۔
انہوں نے زور دیا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنماؤں کو ہر موقع کا حصہ بنانا پاکستان پر لازم ہے۔
جب سے مودی صاحب آئے ہیں، ان کی پالیسی اسی قسم کی ہے کہ وہ نارملائزیشن اگر پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹرمز پہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان ٹرمز میں میرے خیال ہے سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ جی کشمیر پہ کو کے بارے میں بات نہ کریں، یا اس کو بھول جائیں، یا اس کو ڈی ایمفسائز کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ کشمیریوں کا جو حق ہے وہ صرف ہم ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے، اقوام متحدہ نے ان کو دیا، اور ہمارے تمام قوم کی جذبات یہی ہیں کہ ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ ہندوستان کو بہت جلدی احساس ہو جائے گا کہ ان کا یہ جو ارادہ ہے کہ اپنے ٹرمز پر اور کشمیر کو فراموش کر کے کوئی نہ کوئی نارملائزیشن سے بڑھا جائے، وہ ممکن نہیں۔
ادھر دلی میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ایجنڈا وہ نہیں جو پاکستان کہہ رہا ہے، بلکہ وہ ہے جو بقول ان کے دونوں وزراء اعظم نے اوفا میں طے کیا تھا۔
ایک آپریٹو پارٹ اوفا کا بنا، اور وہ کیوں بنا یہ بھی بتا دوں۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کانٹ گو ٹوگیدر، آتنکواد اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی سارتھک بات چیت آتنک اور ہنسا سے مکت واتاورن میں ہی ہو سکتی ہے۔ A productive dialogue can take place in an atmosphere free from terror and violence. یہ ہم کہتے ہیں۔ تو دونوں پردھان منتریوں کے بیچ میں ایک سہمتی بنی کہ پھر کیوں نہ ہم پہلے آتنک اور ہنسا کے سمبندھ میں ہی بات کر لیں، یعنی ٹیرر اور ٹاکس کو ڈی لنک کیا گیا۔ اور اوفا میں یہ سہمتی بنی کہ ہم ایک بات چیت آتنک پر کر لیتے ہیں اور ایک بات چیت سیما پرشانتی کے لیے کر لیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شدت پسندی ختم ہوگی تبھی بھارت بات کو آگے بڑھائے گا۔
یہ جو میٹنگ این ایس اے کے سطح پر ہونی ہے، یہ آتنکواد پر ہی ہوگی، اس میں کوئی دوسرا وشے نہیں جڑ سکتا۔ ہاں، آتنکواد سے سمبندھت سارے مدے جڑ سکتے ہیں، لیکن آتنکواد کے علاوہ کوئی بھی مدعا اس میں نہیں جڑ سکتا۔ جہاں تک آج سرتاج صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارت بھاگنا چاہتا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو سے، میں اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھارت بالکل بھاگنا نہیں چاہتا، لیکن بھارت وہ ماحول بنانا چاہتا ہے جس میں وہ بات چیت ہو سکے۔ اور اوفا میں جو ہوا متروں، وہ ریزیومڈ ڈائلگ کو بحال کرنے کے لیے نہیں ہوا، کمپوزٹ ڈائلگ کو بحال کرنے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ کمپوزٹ ڈائلگ جو بعد میں ریزیوم ڈائلگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو شروع کرنے کا ماحول بنے اس کے لیے ہوا۔ یہ انتر ہم سمجھ لیں۔
بھارتی وزیر خارجہ نے دلی میں اپنی پریس کانفرنس میں یہ تنبیہ بھی دے ڈالی کہ ضروری نہیں کہ پاکستانی وفد دلی آئے تو بات چیت کرنا ضروری ہو جائے۔ کشمیریوں کو شامل کرنا یا ایجنڈے سے ہٹ کر بات کرنا معاملات کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔
ہم تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں پہلے بتا دیجئے کہ بات چیت آتنکواد کے علاوہ کسی پر نہیں ہوگی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ حریت کو تیسرا پکش نہیں بنائیں گے، تو اس کے بارے میں پہلے ہم آشوست ہوں گے، تبھی تو وہ آئیں گے۔ اس پر بنا آشوست ہوئے ہم کیسے ہاں کر دیں گے؟ میں تو آپ کے سب کے مادھیم سے کہہ رہی ہوں، پہلے ان دونوں باتوں کا آشواسن ہم چاہیں گے، تو وہ نوبت کیوں آئے گی کہ وہ آ کے کمرے میں وشے اٹھائیں اور ہم اٹھ کے چلے جائیں۔
ظہیر الدین بابر کی رپورٹ آپ نے سنی، جو بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی آواز پر ختم ہوئی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دلی میں کشمیری رہنما شبیر شاہ کو ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بھارتی سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ سنیچر کو علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی دعوت پر پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز کے استقبالیہ میں شرکت کے لیے سری نگر سے نئی دہلی آئے تھے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا فیصلہ روس کے شہر اوفا میں پاکستانی اور بھارتی وزراء اعظم کے مابین جولائی میں ملاقات کے دوران ہوا تھا۔ اس ملاقات میں طے پایا تھا کہ خطے میں امن اور ترقی کے لیے دونوں ممالک کے تمام حل طلب مسائل پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے سلامتی سے متعلق مشیروں کے درمیان دلی میں ملاقات کی تیاری شروع کر دی گئی، مگر گزشتہ چند روز میں دونوں جانب سے جس طرح کے بیانات سامنے آئے انہوں نے اس اجلاس کے انعقاد کو ہی غیر یقینی بنا دیا تھا، اور ایسا لگنے لگا تھا کہ دونوں ممالک ڈپلومیٹک پوسچرنگ یعنی سفارتی داؤ پیچ سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے روزنامہ پاکستان ٹوڈے کے مدیر اور تجزیہ کار عارف نظامی سے پوچھا کہ ملاقات سے قبل ایسے بیانات سے فریقین کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پوسچرنگ جو ہے یہی ریئلٹی ہماری بن گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے کسی مثبت بات چیت کا ہونا، خاص طور پر جب ڈپلومیسی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے کنڈکٹ کی جائے۔ پریس کانفرنس سرتاج جی صاحب کی، پریس کرشما راج کی، پھر اسی طرح میڈیا پہ جو دونوں طرف سے جو ڈسکشنز ہیں وہ تو وہ بہت گیو اینڈ ٹیک کا کوئی معاملہ بیچ میں رہتا نہیں ہے۔ اب وہ ان کی اپنی پوزیشن ہے، اب آج ہی ساتھ ہونا کہ داؤد ابراہیم جو وہ پاکستان میں اس کے ساتھ ہی، وہ ان کے میڈیا پہ چیخ ہونا شروع ہو گیا، پھر یہ کہ جی وہ لکھوی صاحب کو حوالے کیا جائے، ہمارے اس کے اوپر ٹرائل کیا جائے، وہ معاملہ ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ رو کی انوالومنٹ جو ہے پاکستان کے معاملات میں بہت زیادہ ہے، تو یہ تو سارا کچھ اب میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔
میڈیا کو کیوں اس میں، یعنی سفارتی ذرائع اور چینلز کیوں استعمال نہیں ہو رہے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ یہ تو دونوں ملکوں میں میڈیا آزاد ہے، اور دونوں ملکوں میں میڈیا کو مینیپولیٹ کر کے بھی میسیجز دیے جاتے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پور ڈپلومیسی بھی ہے میری اپنی رائے میں، کہ ہمارے یہاں جو ڈپلومیسی کی جو پروفیشنل معیار ہے وہ بجائے بہتر ہونے کے کوئی زوال پذیری ہے۔
اچھا عارف نظامی صاحب، یہ اوفا کا جو بیان ہے، جو سٹیٹمنٹ آیا تھا، اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ خطے میں امن اور ترقی کو یقینی بنائیں، اور اس کے لیے دونوں تمام حل طلب مسائل پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب بھارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ کوئی جامع مذاکرات نہیں ہے، یہ صرف دہشت گردی یا ٹیررزم کے مسئلے پر اس کا جو احاطہ ہے وہ محدود ہوگا۔ اس حد تک
پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کشمیر پہ چاہے پرفارما بات چیت ہو، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں کشمیر کا ذکر نہ ہونا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بڑا خاصا اس سے کرٹیسزم ہوا، اس لیے پرفارم سے پاکستان تو کشمیر پہ ہی بات کرے گا اور کرنی چاہیے۔ جب آل تمام مسائل میں کشمیر مسئلہ تو ہے، شملہ کے مطابق بھی ہے، یون کے مطابق بھی ہے، تو بھارت کو اتنی چھوٹ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹاک اباؤٹ اٹ۔ لیکن بی جے پی کا اسٹینڈ جو ہے کشمیر پہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کا وہ تو اس کو بالکل انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس تناظر میں وہ بالکل جو نریندر مودی صاحب کی سرکار ہے وہ کوئی کسی قسم کی کنسیشن پاکستان کو دیتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہتی۔
اچھا دوسری طرف اگر پاکستان کا بھی دیکھیں تو جب کشمیری لیڈر جو ہیں شبیر شاہ کو گرفتار کیا، بھارت میں گرفتار کیا گیا، تو پاکستان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا، تو کیا پاکستان کی طرف سے بھی اب کشمیر کا مسئلہ بس ایک علامتی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے، یا واقعی وہ سنجیدہ ہے؟
جی ایک لحاظ سے علامتی ہے کہ بالکل یہ جب ریلسٹکلی سپیکنگ تو دیکھیں جنگ بھی ہو گئی، باقی معاملات بھی طریقے ازوالی ہے، اور یہ بھی پاکستان کو پتا ہے کہ پلیٹ پر رکھے تو کشمیر ان کو دینے والا نہیں ہے بھارت۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا سٹکنگ پوائنٹ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہوئے بغیر آگے چلنا مشکل نظر آتا ہے، مثلاً تجارت اور باقی معاملات۔
یہ تھے پاکستان میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان اور بھارت کے سلامتی مشیروں کے مابین بات چیت آخری وقت تک مخمصے کا شکار رہی، اور طرفین پیغامات کو بجائے سفارتی سطح تک محدود رکھنے کے میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ دلی میں نامہ نگار شکیل اختر کہتے ہیں کہ مذاکرات کا دن قریب آتے آتے حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔
اتوار کو بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے پہلے بھارت کے میڈیا میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی ہے۔ پچھلے کچھ برسوں سے ایک نیا رجحان یہ پیدا ہوا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے ٹوٹنے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی بات چیت شروع ہونے تک یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بات چیت ہو سکے گی یا نہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کافی عرصے سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی اور تعلقات بھی کشیدہ تھے۔ قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان مذاکرات کا دن قریب آتے آتے حالات پہلے سے بھی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں مذاکرات اور کشمیری علیحدگی پسندوں کے حوالے سے جس طرح کی بحث و مباحثے چل رہے ہیں اور جس طرح کے جارحانہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، حالیہ عشروں میں اتنی تلخی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ ایک ٹی وی چینل پر حکمراں بھارتی جنتا پارٹی کے ایک ترجمان نے مذاکرات کی حمایت کرنے والے باقی سبھی پینلسٹ کو پاکستان کا ترجمان اور بھارت مخالف قرار دیا۔ مصالحت اور مذاکرات کی حمایت کرنے والے مبصرین اور دانشوروں کو اگر قوم دشمن نہیں تو کم از کم انہیں قوم دوست بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت کے باوجود جنگ کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بھارت کو اب جنگ اور فوجی کارروائی کے آپشن پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں بھارت کے عسکری تجزیہ کاروں میں یہ تصور عام ہوا ہے کہ پاکستان اقتصادی اور فوجی اعتبار سے کافی کمزور ہوا ہے، جبکہ اس کے برعکس بھارت کی اقتصادی طاقت کے ساتھ اس کی فوجی قوت میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کی پاکستان پالیسی اسی تصور پر قائم ہے۔ مودی حکومت کا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے سلسلے میں فضا بھارت کے حق میں ہے، بھارت مضبوط حالت میں ہے اور وہ اپنا موقف تسلیم کرانے کے لیے پاکستان کو مجبور کر سکتا ہے۔ مودی حکومت نے ایک طرف پاکستان کی نواز شریف حکومت سے مذاکرات کا راستہ کھول رکھا ہے اور دوسری جانب کنٹرول لائن پر دراندازی اور فائرنگ کے جواب میں پاکستانی فوج کو جارحانہ طور پر انگیج رکھا ہے۔ بھارت کے سیکیورٹی حلقوں کا خیال ہے کہ افغان سرحد پر پاکستانی فوج کی بڑی تعداد میں تعیناتی سے پاکستان کی عسکری طاقت منقسم ہے۔ کشمیری علیحدگی پسندوں کو کسی بات چیت سے باہر رکھنے اور اپنی شرط پر بات کرنے کے اصرار کے اپنے موقف سے بھارت پاکستانی فوج کے رد عمل کی شدت کا اندازہ لینا چاہتا ہے۔ بھارت کے بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت کا یہ موقف خطرات سے پر ہے اور ملک کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن برسوں کی دہشت گردی اور حافظ محمد سعید اور داؤد ابراہیم جیسے تلخ حقائق سے بھارت میں دانشوروں اور موجودہ حکومت اور اس کے حامیوں کا ایک بڑا طبقہ پاکستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن حل کا متمنی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 70 برس سے جاری مذاکرات کے عمل کا نتیجہ وہ دیکھ چکا ہے، اب یہ طبقہ دوسرے آپشن پر بھی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور یہ شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو تھا جو آپ نے سنا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قائم الیکشن ٹریبیونل نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حلقہ این اے 122 میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل بتانے کے لیے ہماری ساتھی نازیہ میمن اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں۔ جی نازیہ،
مئی 2013 میں ہونے والے انتخابات میں اس حلقے میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو شکست دی تھی۔ تاہم عمران خان نے الیکشن ٹریبیونل میں اس نتیجے کے خلاف انتخابی عزرداری دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ حلقہ این اے 122 میں انتخابات کے دوران دھاندلی ہوئی ہے، لہذا سردار ایاز صادق کو نااہل قرار دیا جائے۔ الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے انتخابی عزرداری پر سماعت 2 سال تک جاری رہی، جس کے بعد سینیچر کو مختصر فیصلے میں ٹریبیونل نے این اے 122 اور اس کے ذیل صوبائی حلقے پی پی 147 میں انتخابات کو کالعدم قرار دیا۔ پی پی 147 سے بھی مسلم لیگ نواز کے ہی امیدوار شجاع صدیقی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس فیصلے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل انیس ہاشمی کا کہنا تھا کہ مختصر فیصلے میں ان کے موکل کے موقف کی تائید ہوئی ہے اور الیکشن ٹریبیونل نے ایاز صادق کو ڈی سیٹ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ اب ایوان زیریں کے اسپیکر نہیں رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد ایاز صادق کی جانب سے بطور اسپیکر گزشتہ 2 برس کے دوران دی جانے والی رولنگز پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اس موقع پر ایاز صادق کے وکیل کا کہنا تھا کہ ایاز صادق کی رکنیت کالعدم قرار دیے جانے کی وجہ الیکشن کمیشن کے حکام کی بے ضابطگیوں کو قرار دیا گیا ہے اور عمران خان کا یہ دعویٰ کہ نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے ثابت نہیں ہو سکا۔
ان تفصیلات کے لیے نازیہ میمن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک قبائلی رہنما کی گاڑی پر ہونے والے بم دھماکے میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ باجوڑ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح باجوڑ ایجنسی کے صدر مقام خار سے تقریباً 15 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے ارنگ کے مقام پر پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی حامی قبائلی مشر ملک دوا خان اپنی گاڑی میں خار کی طرف جا رہے تھے، کہ اس دوران سڑک کے کنارے نصب ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کا نشانہ بنے۔ اہلکار کے مطابق حملے میں قبائلی سردار سمیت 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھماکے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ سرکاری اہلکار نے مزید بتایا کہ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی دستوں نے سارے علاقے کو گھیرے میں لے کر آس پاس کے مقامات میں تلاشی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ ارنگ کا علاقہ باجوڑ ایجنسی کا نسبتاً دور افتادہ مقام سمجھا جاتا ہے، جہاں ماضی میں شدت پسندوں کا اثر رسوخ کم رہا ہے۔ اس علاقے میں عثمان خیل کی قبائل آباد ہیں۔ ایجنسی میں قبائلی سرداروں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری وقتاً فوقتاً کالعدم تنظیمیں قبول کرتی رہی ہے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ باجوڑ ایجنسی میں گزشتہ کچھ عرصہ سے قبائلی سرداروں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔
یہ تھے رفت اللہ اور رگزئی۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
انگلینڈ کو اوول میں ہونے والی ایشز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے خلاف فال آن پر مجبور ہونا پڑا۔ آسٹریلیا کے پہلی اننگز کے سکور 481 رنز کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 149 رنز پر آؤٹ ہو
گئی۔
دوسری اننگز میں ایڈم لائتھ 10 رنز بنا کر پیٹر سیڈل کی وکٹ بنے۔ کولمبو میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر بھارت نے اپنی دوسری اننگز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 70 رنز بنا کر میزبان ٹیم پر 157 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ اس سے قبل کپتان اینجلو میتھیوز کی شاندار سینچری کی بدولت سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 306 رنز بنائے تھے۔
He is very confident. He shall make the goals that we expect.
یہ مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال ہیں، جنہیں یقین ہے کہ کلب کے سب سے اہم کھلاڑی وین رونی ایک بار پھر اپنی فارم میں واپس آنے کے بعد گول کرنے لگیں گے۔ واضح رہے رونی نے گزشتہ دنوں اپنی موجودہ فارم پر تشویش ظاہر کی تھی۔ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آج سے بیجنگ میں شروع ہو گئی ہے اور برطانوی ایتھلیٹ مو فارا کی نظریں ایک بار پھر 5000 اور 10000 میٹر کی ریس جیتنے پر لگی ہوئی ہیں۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے سنسناٹی ماسٹرز میں فرانس کے رچرڈ گیسکے کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں ان کا مقابلہ روجر فیڈرر سے ہے۔ اسی ٹورنامنٹ میں بھارت کی ثانیہ مرزا مارٹینا ہنگس کے ہمراہ ڈبلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں، جبکہ خواتین کے سنگلز مقابلوں کی 4 سیمی فائنلسٹ سرینا ولیمز، سیمونا حالپ، جلینا جینکوویچ اور الینا سویٹولینا ہیں۔ فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی بیلجین گراں پری سے قبل آخری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے اپنے ٹیم میٹ نیکو روزبرگ سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے، جبکہ فراری ڈرائیور سیباسٹین فیٹل تیسرے نمبر پر رہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سباناز سے سنا۔ جنگیں ویسے تو تباہی اور بربادی لاتی ہیں، مگر سائنسداں کہتے ہیں کہ پچھلے 5 برسوں سے مشرق وسطی میں جاری مسلح تصادم کے نتیجے میں نتائج غیر متوقع طور پر ان علاقوں کی فضائی آلودگی میں کمی کے صورت میں سامنے آئے ہیں۔ یہ کیوں کر ہوا جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو .com پر۔ اور سیربین میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک سے۔
بھارت بھارت نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ایجنڈا محض دہشت گردی پر ہی مرکوز رہے گا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ وہ اب بھی بغیر کسی شرط کے نئی دلی جانے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کی دعوت پر دلی آنے والے کشمیری رہنما شبیر شاہ کو ایئرپورٹ پر حراست میں لے کر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں الیکشن ٹریبیونل نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے انتخاب کو کل عدم قرار دیتے ہوئے حلقہ این اے 122 میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے۔ فرانس میں شمالی علاقے میں ایک ٹرین پر سوار مسلح شخص کو قابو کرنے والے 3 امریکی شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ تاریخی تاج محل میں لگا برطانوی سرکار کی طرف سے بھارت کو تحفتاً ملنے والا ایک فانوس گر گیا ہے جس پر حکام نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
آج سربین کا بڑا موضوع پاکستان اور بھارت کے سلامتی کے مشیروں کے مابین اتوار کو دلی میں ہونے والی ملاقات ہے۔ اس کی تفصیل اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے اسمبلیوں میں واپسی کے لیے حکومت سے مزید مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے اراکین کو قومی اسمبلی، سینیٹ اور سندھ اسمبلی سے مستعفی سمجھا جائے۔ جمعے کی شب ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے بعد ایک بیان میں الزام عائد کیا کہ وزیراعظم نے 2 روز قبل کراچی کا دورہ کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے ساتھ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا اور ایم کیو ایم سے مذاکرات اور ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ذیشان حیدر کی زبانی۔
ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اجلاس میں اسمبلیوں سے ایم کیو ایم کے استعفوں کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ثالثی اور حکومتی رویے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ دورہ کراچی کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے غرور و تکبر اور دھمکی آمیز لہجہ اختیار کر کے نہ تو مولانا فضل الرحمان کے ثالثی کردار کی قدر کی اور نہ ہی کراچی کے لاکھوں غمزدہ اور روتے تڑپتے عوام کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اپنے بیان میں ایم کیو ایم نے شکوہ کیا کہ وزیر اعظم نے کراچی آ کر مذاکرات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی ایم کیو ایم کی جائز شکایات کا نوٹس لے کر ان کا ازالہ کرنے کا کہا۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کو استعفوں کے فیصلے کو ہر قیمت پر قبول کرنا ہوگا۔ بیان کے مطابق ایم کیو ایم کے ایک ایک منتخب رکن کو 3 ایوانوں سے مستعفی سمجھا جائے۔ 12 اگست کو استعفے دینے سے قبل قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی رہنما فاروق ستار نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کی جماعت کے 40 سے زیادہ کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، جبکہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران 200 کارکنان کو رینجرز اور پولیس نے گرفتار کیا ہے، لیکن آج تک انہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی آپریشن کے بارے میں وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا جو اس ماورائے عدالت اقدام اور اس آپریشن کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرے گی، لیکن آج تک اس کمیٹی کی تشکیل عمل میں نہیں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عدالتوں سے انصاف بھی نہیں ملا اور فوج کے سربراہ اور کراچی کے کور کمانڈر نے بھی انہیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا اور ایسے حالات میں ان کی جماعت کے پاس مستعفی ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی ذیشان حیدر۔ ادھر حکومت نے ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو منانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ پارٹی کے ترجمان جان اچکزئی نے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے ذیشان علی کو بتایا۔
پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایم کیو ایم کی قیادت سے پھر رابطہ کیا ہے، جناب فاروق رشاد صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ مذاکراتی مسئلے کا حل ہے اور ان سے یہ بھی عرض کیا ہے کہ مذاکرات کے دروازے جو ہیں بند نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا صاحب نے انہیں یہ بھی یقین دلایا ہے کہ حکومت اب بھی تیار ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا اور اس لیے جو اسکیجول مذاکرات کا جو دور ہے اس کو جلدی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی قیادت نے بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ یقیناً مشاورت کریں گے اور انہوں نے مولانا صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، تو ہم پر امید ہیں کہ مذاکرات کے راستے بند نہیں ہوں گے اور حکومت اور ایم کیو ایم کو مولانا صاحب پھر ایک ٹیبل پلانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جو سیاسی بحران استعفوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کا کوئی سیاسی حل جلد سے جلد نکل آ سکے۔
یہ تھے جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کے ترجمان جان اچکزئی جو گفتگو کر رہے تھے بی بی سی کے ذیشان علی سے۔ کراچی میں جاری سیکیورٹی آپریشن کی نگرانی کے لیے الگ سے مانیٹرنگ کمیٹی کا تنازع ہے کیا؟ مقتدر حلقوں کی طرف سے ایسا کیا کہا گیا جسے متحدہ قومی موومنٹ اپنے ساتھ زیادتی سے تعبیر کرتی ہے؟ غیر جانبدار حلقے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل نے اپنی اس رپورٹ میں۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اے آر وائی نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی کی صرف تجویز تھی لیکن اس کے قیام کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان پر اعتماد کم ہو جاتا۔
تو جب میں ہوں اور مجھے ہٹ ہونا چاہیے اور کہا بھی گیا ہے اور پھر میرے اوپر، ہاں گورنر صاحب تو ہیں الیکٹڈ نہیں ہیں، گورنر صاحب مرکز کے نمائندے ہیں، لیکن باقی اس کے اوپر مانیٹرنگ آپ چاہتے ہیں تو وہ تو مناسب نہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کمیٹی میں جو کہ نمائندہ کمیٹی ہے جس کا ہیڈ مجھے ہے ہونا چاہیے ہوں، اس پہ اعتماد کم ہو گیا کہ مانیٹرنگ کوئی اور کرے گا اوپر ہمارے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت تو انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، اس کا مطلب مطمئن ہو گئے نا۔
وزیر اعلیٰ کے موقف کے برعکس کراچی آپریشن کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کمیٹی میں سول سوسائٹی کے لوگ اور موجودین شامل ہوں گے جن کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوگا۔
جو اوور آل مانیٹر کریں گے، یہ جو ہم ایکشن آپ کہیں، ایکسرسائز کہیں، آپریشن کہیں، میڈیا سے کو بھی وہ صحیح فرام دی آؤٹ سائڈ ان پٹ دے سکیں گے، گورنمنٹ کو بھی دے سکیں گے، وفاقی کو بھی اور صوبائی کو بھی، اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ پکڑے جائیں گے جن پہ کوئی سیاسی کوئی نہ کوئی چھاپ ہوگی تو پھر یہ کمیٹی بنیادی کردار ادا کرے گی، ایک یہ اسٹیبلش کرنا کہ کیا یہ شخص اپنے جرائم کی وجہ سے پکڑا گیا ہے یا کسی سیاسی مسئلے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، اور دوسرا کہ کوئی بھی بے گناہ شخص نہ پکڑا جائے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔
متحدہ کمیٹی گزشتہ 2 سالوں سے مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ کراچی میں کارکنوں کی مبینہ ماورائے عدالت ہلاکتوں اور گمشدگیوں پر بطور احتجاج تنظیم کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان انہیں اسمبلیوں میں واپس لانے کے لیے حکومت اور ایم کیو ایم میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کی حمایت کی تھی۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق کا کہنا ہے کہ جب آپریشن کا آغاز ہوا تھا تو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ، گورنر اور وفاقی وزیر چودھری نثار کی موجودگی میں اتفاق کیا تھا کہ مانیٹرنگ باڈی ہونی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اتفاق رائے پیدا ہوا تھا اس کو آگے بڑھایا جائے۔
ہم نے استعفیٰ انتہائی احساس محرومی کی کیفیت سے پہنچنے کے بعد کیا، اور ہم نے مانیٹرنگ باڈیز ون آف دی مطالبہ ایم کے ایم کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے، ایم کے ایم کے بے گناہ کارکنان جو گرفتار ہو گئے ہیں، گرفتار کے جو لاپتہ کر دیے گئے ان کی بازیابی کرائی جائے، اور آئین قانون میں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروائیاں ہونی چاہیے۔ ان تمام باتوں پہ جب بات آگے بڑھے گی تو پھر بات مثبت طریقے سے آگے نکل جائے گی۔
دوسری جانب پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ کراچی میں پچھلے 2.5 برسوں میں ماورائے عدالت ہلاکتوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی کی اشد ضرورت ہے اور یہ حکومت کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔
الیگیشنز ہوتے ہیں رینجرز کے خلاف بھی، پولیس کے خلاف بھی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی جن کو وہ انکاؤنٹر کلنگز کہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے طرف سے بھی آ رہے ہیں کنسرنز کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو کچھ اطلاع نہیں ہے فیملیز کو کہ کہاں ہے وہ۔ تو ڈیفینیٹلی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ اس میں انجسٹسز نہ ہوں کسی کے ساتھ بھی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ صرف سٹیزنز پوائنٹ آف ویو دیکھے، مانیٹرنگ کمیٹی جو ہوگی وہ پولیس اور رینجرز کے بھی جو پوزیشن ہے اس کو بھی دیکھے گی، ہو سکتا ہے کچھ کیسز میں وہ صحیح ہوں۔
سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ جب آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت وزیر اعظم کو پبلک سیفٹی بورڈ کے نام سے پریزنٹیشن دی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کے ریٹائر جج کی سربراہی میں 7 رکنی بورڈ کی تجویز تھی جس کا کام یہ تھا کہ آپریشن کے حوالے سے اگر کوئی شکایت آئے تو اس کا جائزہ لیا جائے، لیکن بعض صوبائی وزراء نے اس کی مخالفت کی جس وجہ سے اس پر عمل درآمد رک گیا۔
وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کپتان ہے تو ان کے اوپر کون سی مانیٹرنگ کمیٹی کی ضرورت ہے، تو لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اگر آپریشن کی شکایات ہی جماعت کو یا افراد کو ہوں تو اس شکایت کے ازالے کے لیے کون سا فورم اویلیبل ہے۔ اس وقت جو ہے کہ اگر مجھے کوئی شکایت ہے، کوئی میرا گھر والا گھر اٹھا کے لے جائے یا کوئی گھر کا فرد، تو میں کورٹ میں جاؤں اور کورٹ میں پھر تاریخیں پڑتی رہیں کہ وکیل کو مجھے فیس بھی دینی پڑے، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ خود یا ایپیکس کمیٹی خود کوئی ایسی کمیٹی بنا دے جہاں ان شکایات کا حل ہو۔
واضح ہے کہ وزیراعظم میاں نواز شریف نے کراچی میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی تھی، جس میں بھی ایم کیو ایم کے مطالبے پر غور نہیں کیا گیا۔ اجلاس میں شریک ایک اہلکار نے بتایا کہ وزیراعظم اور نہ ہی وزیر اعلیٰ نے اس بات کا تذکرہ تک کیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
رخ کرتے ہیں فرانس کا، جہاں حکومت نے ان تین غیر ملکیوں کو تمغوں سے نوازنے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے گزشتہ شب ایک مسافر ٹرین میں سوار مسلح شخص کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولان نے ان تین امریکی مسافروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں ہیرو قرار دیا ہے۔ ٹرین فرانس کے دارالحکومت پیرس اور نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈم کے درمیان محو سفر تھی۔ مزید تفصیل عظیم رفیع کی زبانی۔
جمعے کی شام کو پیرس سے ایمسٹرڈیم جانے والی ٹرین میں ایک مسلح شخص نے حملہ کر کے تین افراد کو زخمی کر دیا۔ مسلح شخص نے ٹرین میں فائرنگ کے لیے بندوق تانی ہی تھی کہ ٹرین میں سوار امریکی مسافروں نے اسے فوری طور پر دبوچ لیا، جس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حملہ آور پر قابو پانے والے تین امریکی شہریوں میں سے دو کا تعلق امریکی فوج سے ہے، جنہوں نے مسلح شخص کو فوراً ہی دبوچ لیا۔ اس دوران ایک امریکی چاقو کے گھاؤ لگنے سے زخمی ہو گیا، جبکہ ایک دوسرے امریکی فرد کو گولی لگ گئی۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولانڈ نے ان امریکی مسافروں کو ہیرو قرار دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ شمالی فرانس کے علاقے ایرس کے میئر کی جانب سے ان امریکی مسافروں کو میڈلز دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ واقعے کے چشمدید گواہ ایک امریکی مسافر انتھونی سیڈلر نے اس واقعے کے حوالے سے بتایا،
میں سو رہا تھا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی، میں جاگا تو میں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں اور میرے ساتھی اس شخص کو قابو کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑے اور ہم نے اس کو جکڑ لیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔
اس حملے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان میں سے دو کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ بینار کزنوف نے تینوں امریکی مسافروں کی بہادری کو سراہنے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ ابھی مسلح شخص کی شناخت کے حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا،
میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں اس گن مین کی شناخت کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی تک اس شخص کی شناخت کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اگر حتمی طور پر اس کی شناخت ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ بتاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق مراکش سے ہے، اور جیسا کہ ہسپانوی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ بنیاد پرست اسلامی تحریک کا رکن ہے۔
مسلح شخص کو پکڑنے والے تینوں افراد کی بہادری کو سراہتے ہوئے فرانسیسی حکام کی جانب سے ان کو ہیرو کا خطاب دیا گیا ہے، جبکہ شمالی فرانس کے علاقے ایرس کے میئر فریڈریک لٹرکلوہا کی جانب سے تینوں مسافروں کو میڈلز دینے کا اعلان کیا گیا۔ فرانسیسی میئر کا کہنا تھا،
میں نے ان تینوں مسافروں کو ان کی غیر معمولی بہادری پر میڈلز آف دا سٹی دیے ہیں۔ ان مسافروں کا مقصد اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے انجام دینا تھا۔ یہ واقعی متاثر کن تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام فرانسیسی عوام اور ہر وفد جو دہشت گردی کے خلاف ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔
اس مسافر ٹرین میں 554 افراد سفر کر رہے تھے، جبکہ اس واقعے کے بعد دیگر کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔ بھارت کی مشرقی ریاست بہار میں 141 سال پرانا ایک اخبار اب دوبارہ قارئین تک پہنچ رہا ہے۔ بہار ہیرلڈ نامی اخبار 1876 میں شروع کیا گیا تھا، لیکن 110 سال کی اشاعت کے بعد مالی دشواریوں کا شکار ہو گیا۔ اب بہار میں آباد بنگالیوں کی ایک تنظیم نے لسانی اور مذہبی اقلیتوں کی آواز اٹھانے کے لیے اس کی دوبارہ اشاعت کا انتظام کیا ہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
اس اخبار کا سفر 141 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ ایجنڈے پر جمہوریت تھی اور سیکولرزم، اور کوشش تھی ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کی جن کی آواز شور و غل میں کہیں دب گئی تھی۔ اس کی بنیاد گرو پرساد سین نے ڈالی تھی، جو بنگالی تھے لیکن ڈھاکہ سے پٹنہ آ کر بس گئے تھے۔ یہ سفر 110 سال تک جاری رہا، لیکن پھر مالی دشواریاں آڑے آ گئیں اور اخبار کا چھاپا خانہ خاموش ہو گیا۔ اسے دوبارہ شائع کرنے کی ذمہ داری بھی بہار کی بنگالی ایسوسی ایشن نے ہی سنبھالی ہے۔ تنظیم کے صدر دلیپ کمار سنہا،
پٹنہ سے چھپنے والی بھارت کی سب سے پرانی ساپتاہک پتریکا تھی۔ یہ انگریزی مادھیم میں چھپتی تھی اور 1874 میں شروع ہوئی تھی سری گرو پرساد سین سے۔ وہ یہاں لینڈ اونرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے، اور انہیں لگا تھا کہ اپنی بات برٹش راج کے پاس پہنچانے کے لیے ان کی اپنی ایک پتریکا ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے بہار ہیرلڈ بنایا۔ اس وقت اس کی مکھ مدعا تھی سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی۔ یہ ان کے پہلے پیج میں سب سے بڑے بڑے اکثر میں لکھے رہتے تھے۔
اپنے ابتدائی مراحل میں بہار ہیرالڈ نے کیا رخ اختیار کیا، اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ایسوسی ایشن کے پاس 1922 کے بعد کی کاپیاں موجود ہیں۔ اس وقت بہار ہیرالڈ اوپینین میکر یا رائے عامہ ہموار کرنے کا رول ادا کرتا تھا۔ وشوناتھ دیو 1974 تک اخبار کے ایڈورٹائزنگ محکمے کے مینیجر تھے۔
बहुत सारे सदस्य जो है अगर डाक से अगर नहीं मिलता था तो हम लोग के यहाँ ऑफिस में आकर लोग कलेक्ट करते थे और बहुत पॉपुलरिटी था बिहार एडिट बहुत पॉपुलरिटी था क्योंकि इसमें जो रिपोर्टर वगैरह जो थे उस समय बहुत अच्छा लेखन था अच्छे रिपोर्टिंग करते थे विधानसभा का रिपोर्टिंग लिखते थे जो रोज जो दैनंदिन जीवन का जो होता था असर वो भी लिखते थे।
अपने नए अवतार में बिहार हेराल्ड लस्सानी और मजहबी अकलियतों के मसाइल उठाना चाहता है। बिहार में तकरीबन 13 लाख बंगाली आबाद हैं, लेकिन नई शुरुआत फिलहाल अलामती है और सिर्फ 700 कॉपियां बिक रही हैं। अखबार से वाबस्ता लोगों का दावा है कि दिलचस्पी और मांग में इजाफा हो रहा है, लेकिन अखबार दोबारा निकालने का मकसद क्या है? दिलीप सिन्हा।
जब तक कोई पत्रिका अल्पसंख्यकों के माध्यम से नहीं आता है तब तक इनकी बात पूरा उठाई नहीं जाएगी। अगर आप कहें बिहार हेराल्ड में किसके बारे में खबर रहेगा तो मैं सोचता हूँ कि 75% खबर जो बिहार हेराल्ड में रहेगी वो अल्पसंख्यकों की रहेगी, बाकी 25% में बाकी को मैं हम लोग इसे लाने का कोशिश करेंगे। और जो बड़े बड़े मुख्य मुद्दा लिए हुए जो पत्रिकाएं चल रही हैं वो 75% उनका जो अंश है वो अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है।
बिहार हेराल्ड शाये हो या न हो बड़े अखबारों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये छोटा सा अखबार एक छोटा सा सवाल जरूर उठा रहा है। जब चारों तरफ टीवी चैनलों और अखबारों की भरमार है तो मुआशरे के एक हलके को अपना अलग अखबार निकालने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
और अब सुनते हैं बॉलीवुड की दुनिया में क्या हो रहा है हफ्तेवार प्रोग्राम बॉलीवुड राउंड अप में।
खबर ये है कि करण जौहर ने 22 साल की आलिया भट्ट और अपनी 50वीं सालगिरह मनाने के नजदीक शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, दुरुस्त समझा आपने, एज हीरोइन हीरोइन। आज बॉलीवुड में सुनिएगा कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों इम्प्रेस हुए हैं ट्विंकल खन्ना से। बताएंगे कि क्यों कंगना रनावत का कहना है कि इमरान खान उन्हें डिजर्व नहीं करते। और हाँ, अक्षय कुमार अपनी फिल्म सिंग इस ब्लिंग में क्या पैगाम देना चाहते हैं? बात करेंगे गुलजार की।
कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूँ अपनी नज़मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से।
ये है बॉलीवुड राउंड अप और मैं हूँ आपकी अपनी नुसरत जहाँ। बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप का सिलसिला तो जारी रखेंगे ही, पहले देखते हैं कि इस हफ्ते की 2 नई रिलीजेस कैसी रही। पहली फिल्म है अभिषेक बच्चन और ऋषि कपूर की ऑल इज वेल, जिसमें दोनों ने बाप बेटे का किरदार अदा किया है। और दूसरी फिल्म है मांझी, जिसके बारे में काफी कुछ अच्छा कहा जाता रहा है। ये फिल्म रियासत बिहार के एक शख्स दशरथ मांझी की सच्ची कहानी पर बनाई गई है, जिन्होंने पहाड़ खोदकर रास्ता बनाया था। उन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ मांझी के किरदार में नजर आएंगे। हमारी फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी दोनों फिल्मों का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार है, तो नम्रता किस फिल्म से शुरुआत करेंगी?
मांझी अगर आप देखें तो अपने में काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, यू नो जो कहते हैं ना कि देयर इज लॉट्स दैट्स गुड गोइंग फॉर द फिल्म। एक तो ये है कि केतन मेहता की फिल्म, दूसरी बात यह है कि फिल्म का जो कहानी है अपने आप में वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे 20 साल लगा के दशरथ मांझी जो हैं उन्होंने एक सिंपल हथौड़े से पहाड़ तोड़ा और सड़क बनाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास एक एक्टर है नवाज के जैसा जिसने मेरे ख्याल से अपना सब कुछ दे दिया है रोल में, लेकिन डिस्पाइट हिम फिल्म उतना आगे नहीं जा पाती है।
और ऑल इज वेल के बारे में क्या कहना है आपका?
मतलब मैं जब फिल्म को देख के बाहर आई थी तो मुझे ये लगा कि मैंने देखा क्या आखिर, बहुत ज्यादा बेफालतू की फिल्म है। अगर एक लाइन में कहना हो तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि OMG, ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल।
अब देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं।
मेरे को अच्छी लगी पिक्चर। सबसे अच्छा है तो अभिषेक बच्चन का ही काम है, और पिक्चर का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सब सभी गाने अच्छे हैं पिक्चर के।
सबसे अच्छा अभिषेक बच्चन, जो प्यार करते हैं लव स्टोरी है परफेक्ट,
अच्छी थी। अभिषेक बच्चन का काम अच्छा लगा,
सही है, ठीक है, फैमिली पिक्चर।
सोनिया सोनिया तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही।
कंगना रनावत की नई फिल्म कट्टी बट्टी जल्दी ही रिलीज होने वाली है, जिसमें वो इमरान खान के साथ नजर आएंगी। फिल्म की खट्टी मीठी कहानी में कंगना और इमरान की केमिस्ट्री देखने का सबको इंतजार है, लेकिन कंगना का कहना है कि उनके ख्याल में इमरान इज टू गुड लुकिंग फॉर हर।
आई थिंक इमरान है, बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन जिस तरह से कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है वो आई थिंक एक कलाकार की सबसे ज्यादा खासियत वही होती है। जो मैंने काया का किरदार प्ले किया था तो मुझे ऐसा दिखाया था कि समवन जो अपनी लुक से ही जो है लोगों को एकदम सम्मोहित कर लेती है, या क्वीन का किरदार जो एकदम ही जो लोग ऐसे होते हैं कि जिन जो होते भी हैं फिर भी लोगों को लगता कोई नहीं खड़ा हुआ, लोगों के पीपल लुक थ्रू देम, तो वो निभाना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैदी का जो किरदार है वो उन्होंने इतनी बेहतरीन से निभाया है, जबकि आई थिंक ही डिडंट लेट हिज लुक्स और हिज पर्सनैलिटी बी एन ऑब्स्टिकल, तो वो इतने बेहतरीन से मुझे कभी सेट पे ऐसा लगा ही नहीं, मुझे एक्चुअल में सच में इनके सामने ऐसा लगता था कि इट डजंट डिजर्व मी।
कंगना बेबी, आपकी इस बात पर वो मिस्रा याद आता है कि सादगी पर कौन ना मर जाए या खुदा।
हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
ट्विंकल खन्ना याद है आपको? जी हाँ, वही ट्विंकल खन्ना जो बरसात की तरह आई और शादी के साथ ही उनके करियर के बादल भी छट गए।
नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
अक्षय कुमार के साथ शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्में तो छोड़ दी, लेकिन लिखने का काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कॉलम लिखने शुरू किए और अब उनकी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका उन्वान है मिसेस फनी बोन्स। इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान ट्विंकल से काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं। तभी तो ट्विंकल की बुक लॉन्च में उनकी तारीफें करते नहीं थके आमिर।
I was when I started began you know reading her articles, I was really blown in. I thought she was very good. She made me laugh. She was very perceptive and you know it's okay to be a person who's funny and perceptive and but to actually also be able to write that and create that on paper is not easy. So I was most impressed by her.
अब अगर ट्विंकल खन्ना की बात हो ही रही है तो क्यों ना उनके बेटर हाफ यानी अक्षय कुमार का भी जिक्र हो जाए, जो जल्दी ही लेकर आने वाले हैं फिल्म सिंग इज ब्लिंग।
पंजाब में सबसे मशहूर रफ्तार से
प्रभु देवा की फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है जो गालिबन 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। अक्षय फिल्म के बारे में काफी उम्मीद है, उनका कहना है कि इस फिल्म में भी लोगों के लिए एक पैगाम है।
इसके अंदर वैल्यू दिखाते हैं कि मैं हमेशा अपने पिता से बहुत डरता हूँ, जब भी पिता से बात करता हूँ तो बैठ जाता हूँ चुप करके और उनकी आवाज सुनता हूँ, वो जो कहते हैं उनका आराम से मैं बात सुन के और उस बात को अमल करता हूँ। और ये हमारी सभ्यता में है कि हम अपने पिता की हर आज्ञा माने। मेरे अंदर सिर्फ इस फिल्म के अंदर ये एक प्रॉब्लम दिखाई है कि मेरा फोकस नहीं है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, आई थिंक 90% वही लोग वही प्रॉब्लम है, फोकस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो फोकस के ऊपर ये फिल्म को मतलब लगाया गया है और इसके अंदर वो सीख मिलेगी सीखने के लिए। एक ऑन का
देखते हैं अक्षय कि क्या आपकी ये फिल्म सिंग इज किंग जैसा जादू जगा पाएगी।
सिंह जहाँ पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है।
एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे, जिंदगी ने पूछा दर्द क्या है, क्यों होता है, कहाँ होता है ये भी तो पता नहीं चलता, तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा मैं तुम्हारी जुड़वा हूँ, मुझसे नाराज ना हुआ करो।
आज हम बात करेंगे नगमा निगार, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर और स्क्रिप्ट राइटर गुलजार की।
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं।
गुलजार जिनके
जिनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। वो 1947 से पहले के भारत में जेहलम में पैदा हुए थे और तकसीम मुल्क के बाद भारत मुंतकिल हुए। गुलजार ने 1963 में फिल्म बंदनी से अपना करियर शुरू किया।
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं।
गुलजार ने अब तक मुतादिद छोटे और बड़े मौसीकारों के साथ काम किया, जिनमें आर डी बर्मन, सलील चौधरी, विशाल भारद्वाज और ए आर रहमान जैसे मौसीकार शामिल हैं। गुलजार को कई नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ एक ग्रैमी और एक एकेडमी अवार्ड भी मिला है। गुलजार का कहना है कि कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी लाजमी है।
पंक्चुअलिटी मेरे हाँ मेरे यूनिट है, इट्स अ पेन इन द नेक, यू हैव टू बी ऑन डॉट और बिफोर डॉट। मेरे हाँ मतलब हमारे जैसे मैं आपको ये बताऊँ, नरेंद्र सिंह खुराना उनका सरनेम है, ही इज रिकॉर्डिस्ट, वन ऑफ द एस रिकॉर्डिस्ट ऑफ आर इंडस्ट्री। पंक्चुअलिटी के मामले में कि अगर 9 बजे उनसे कहा मैंने कि आप आज 9 बजे निकल जाएंगे यहाँ से शूटिंग पे जाने के लिए, तो मैं बड़े आराम से 9 में एक मिनट भी अगर रह गया है तो मुझे मालूम है कि गेट पे होंगे, लेकिन 9:91 नहीं होगा कभी। तो ये दिस इज अ ट्रेडिशन इन आवर यूनिट ऑल्सो, वो पूरे यूनिट में, तो इट द वे द यूनिट वर्क्स।
कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते।
1969 में गुलजार ने फिल्म खामोशी के लिए गाने लिखे और जिस गाने ने उन्हें जबरदस्त शोहरत दिलवाई वो था हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू।
हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू।
फिल्म गुड्डी में इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना गुलजार का एक ऐसा गाना था जो आज भी प्रेयर के वक्त स्कूलों में गाया या बजाया जाता है। गुलजार का ख्याल है कि भारतीय लिटरेचर को जानने के लिए लोगों का एक से ज्यादा जबानों का जानना अहम है।
अगर आप अपने ही कुएं में रहना चाहते हैं दायरे में, तो आप अपनी जबान को अपने समझे कि बस वही सब कुछ है, तो फिर रही है वहाँ। और जो जबानें आप नहीं जानते हैं, तो अगर आपका ख्याल है कि वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा तो ये गलतफहमी है। और अगर दूसरी जबानों में क्या हो रहा है तो आप सब जबानें तो जानते नहीं और तमाम जीव सीख भी नहीं सकते, खासतौर पर हिंदुस्तान में एक ही मुल्क है जिसमें कि 24 जबानें और 24 स्क्रिप्ट हैं, तो अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे जानेंगे आप क्या हो रहा है दूसरी जबानों में। और अगर हिंदुस्तान में रहकर हमें नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की दूसरी जबानों में क्या हो रहा है, तो हाउ विल यू नो द फेस ऑफ इंडियन लिटरेचर। हिंदुस्तान का लिटरेचर एक जबान का तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते जो हिंदी में है बस वही हिंदुस्तान है। आप शेक्सपियर को कैसे पढ़ लेते हैं अगर आप अंग्रेजी न सीखते।
गुलजार ने फिल्म दिल से के लिए छैया छैया जैसा हिट गाना भी लिखा। उन्होंने बेशुमार फिल्मों के लिए गाने लिखे जिनमें कमीने, ओमकारा, बंटी और बबली और स्लमडॉग मिलियनेयर भी शामिल हैं। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसे लगा आपको? अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। हाफिज।
याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है।
बीबीसी
बॉलीवुड राउंडअप के बाद आपको एक ऐसे नगमे के बारे में बताते चलें जो ऑनलाइन चार्ट पर सरे फहरिस्त है। गैर कानूनी पनाह गजीनों के साथ नारावा सलूक पर ऑस्ट्रिया के एक गुलकार का एहतजाजी गीत श्वेजे मिनट यानी एक मिनट की खामोशी ऑनलाइन म्यूजिक फहरिस्त में सबसे ऊपर है। गुलकार राहुल हिस्पल का यह गीत ऑस्ट्रिया में आईट्यून और अमेजोन के डाउनलोड चार्ट पर भी पहले नंबर पर है। हिस्पल का कहना है कि यह नगमा स्ट्राइकर चेन में ऑस्ट्रिया के अहम पनागजी कैंप की हालत जार के खिलाफ एहतजाज है, जहां सैकड़ों पनागजीन को बाहर सोना पड़ रहा है। इंसानी हकूक के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कैंप की सूरत हाल की मजम्मत करते हुए उन्हें गैर इंसानी करार दिया था। गुज़श्ता हफ्ते इंसानी हकूक की तंजीम का कहना था कि तकरीबन 1500 अफराद खुले आसमान तले सोते हैं, कैंप में तिब्बी सहूलियात की कमी और गंदगी है। ऑस्ट्रिया की वजारत दाखिला का कहना है कि वो कैंप की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं। एक मिनट की खामोशी जो अभी तक सिर्फ 0.99 यूरो के पेशगी ऑर्डर पर दस्तियाब है, अब वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भी मकबूल हो रहा है। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जहीरुद्दीन बाबर, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन और लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रसल न्यू लव और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। عمر افریدی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. اور پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ.
بھارت نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ایجنڈا محض دہشت گردی پر ہی مرکوز رہے گا. پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ وہ اب بھی بغیر کسی شرط کے نئی دلی جانے کے لیے تیار ہیں. بھارت سے اطلاعات ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن کی دعوت پر دلی آنے والے کشمیری رہنما شبیر شاہ کو ایئرپورٹ سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. پاکستان میں الیکشن ٹریبیونل نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے انتخاب کو کل عدم قرار دے دیا ہے اور این اے 122 میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے. جنوبی کوریا کے ایوان صدر کے مطابق شمالی اور جنوبی کوریا بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اعلی سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں. تاریخی تاج محل میں لگا برطانوی سرکار کی طرف سے بھارت کو تحفتاً ملنے والا ایک فانوس گر گیا ہے جس پر حکام نے انکوائری کا حکم دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.